سے گوش دو اپنی، خدا رہے راضی ہے آرزو اپنی، کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے۔
الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک دن میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، کل بروز قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ تلاوت کلام پاک آئیے سنیے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
میں اللہ تعالی کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم،
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔
فراغ الى آلہتہم فقال الا تأکلون ما لکم لا تنطقون،
پھر ان کے خداؤں کی طرف چھپ کر چلا تو کہا کیا تم نہیں کھاتے، تمہیں کیا ہوا کہ نہیں بولتے۔
فراغ علیہم ضربا بالیمین فأقبلوا إليه يزفون،
تو لوگوں کی نظر بچا کر انہیں دہنے ہاتھ سے مارنے لگا تو کافر اس کی طرف جلدی کرتے آئے۔
قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون،
فرمایا کیا اپنے ہاتھ کے تراشوں کو پوچھتے ہو اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے اعمال کو۔
قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم،
بولے اس کے لیے ایک عمارت چنو پھر اسے بھڑکتی آگ میں ڈال دو۔
فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين،
تو انہوں نے اس پر داؤں چلنا یعنی فریب کرنا چاہا، ہم نے انہیں نیچا دکھایا۔
وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین،
اور کہا میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، اب وہ مجھے راہ دے گا۔
ربی ہب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم،
الہی مجھے لائق اولاد دے، تو ہم نے اسے خوشخبری سنائی ایک عقل مند لڑکے کی۔
فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحك فانظر ماذا ترى،
پھر جب وہ اس کے ساتھ کام کے قابل ہو گیا کہا اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں، ابو دیکھ تیری کیا رائے ہے۔
قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین،
کہا اے میرے باپ کیجئے جس بات کا آپ کو حکم ہوتا ہے، خدا نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔
فلما اسلما وتله للجبین،
تو جب ان دونوں نے ہمارے حکم پر گردن رکھی اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹایا، اس وقت کا حال نہ پوچھ۔
وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ،
اور ہم نے اسے ندا فرمائی کہ اے ابراہیم بے شک تو نے خواب سچ کر دکھائی، ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو۔
اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينَ،
بے شک یہ روشن جانچ تھی۔
وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ
اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے صدقے میں دے کر اسے بچا لیا اور ہم نے پچھلوں میں اس کی تعریف باقی رکھی۔
سلام علی ابراہیم كذلك نجزی المحسنین
سلام ہو ابراہیم پر، ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو۔
صدق اللہ العظیم۔
تلاوت کلام پاک آپ نے سماعت فرمائی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر مبارک یہ چل رہا ہے اور قربان کا مقام رضا تھا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا، میں قربان جاؤں۔ سبحان اللہ، آپ جد الانبیاء ہیں اور کیا ہی اونچی شان ہے آپ کی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آبا و اجداد کے اندر دیکھیں تو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام آتا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی بھی آتا ہے، سبحان اللہ۔ تو آج یہ قربانی کا واقعہ بیان ہوا ہے آیات مبارکہ کے اندر، تو یہ بھی پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ ایک تو یہ کہ اس مقام کو آپ، یہ آیات جو آپ نے سماعت فرمائی ان کو تفسیر سیرت الجنان سے مطالعہ کریں، اور اس کے مزید جو ہے وہ ہسٹوریکل پہلوؤں پر اگر آپ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میرے سنت کا رسالہ ہے بیٹا ہو تو ایسا، اس کو پڑھیں تو انشاءاللہ یہ بھی بہت مفید رہے گا، اسٹڈی کریں گے تو انشاءاللہ الکریم علم میں اضافہ ہوگا۔ پروگرام کا عنوان اور ہمارا آج کا موضوع ہے دل کی سختی۔ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ چھ چیزیں عمل کو ضائع کر دیتی ہیں۔ نمبر ایک، مخلوق کے عیب کی ٹو میں لگے رہنا، لوگوں کے عیب ڈھونڈتے رہنا، ان کی خامیاں جو ہے وہ تلاش کرتے رہنا۔ نمبر ٹو فرمایا دل کی سختی۔ نمبر تھری، دنیا کی محبت۔ نمبر چار، حیا کی کمی۔ نمبر پانچ، لمبی لمبی امیدیں۔ اور نمبر چھ، حد سے زیادہ ظلم۔ یہ انسان کے عمل کو یہ چیزیں کیا کر دیتی ہیں، ضائع کر دیتی ہیں۔ تو دل کی سختی کا مضمون اور مفہوم کیا ہے اور قرآن مجید فرقان حمید میں اس کو کس طرح سے بیان کیا گیا ہے، اور میں اپنی اسیسمنٹ کس طریقے سے کروں کہ میرا دل کیسا ہے، آیا یہ مجھے اللہ کریم نے رفق جو ہے یہ نرمی دل کی یہ عطا فرمائی ہے یا نہیں عطا فرمائی، یا میرے پاس جو ہے یہ یوں کہہ لیں کہ میرا دل جو ہے وہ نرم ہے یا سخت ہے، یہ سعادت میرے پاس ہے یا میں اس سے محروم ہوں، یہ جملہ پہلے پھیلنے سے زیادہ جو ہے وہ بہتر ہے۔ تو اس پر جو ہے بندہ اپنا غور کس طریقے سے کر سکتا ہے، اور اپنے دل میں اگر کوئی سختی محسوس کرتا ہے تو وہ کیا کرے۔ مدنی چلے کے ناظرین، ان سارے موضوعات پر ہم انشاءاللہ بات کریں گے، اور دل سخت سے سخت تر کیوں ہو جاتا ہے اس پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے، اور اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں دل کی نرمی عطا فرمائے۔ آئیے ابھی عدنان شیخ بھائی سے کلام سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلغ العلا ذیک ما ہی بلغ العلا ذیک ما ہی کشف دو جا بھی جمع عظیم ہے یہ سما
ذکر حبیب ہے کہ یہاں پہ ذکر حبیب ہے ہم نبی سے کتنا قریب ہے ہم نبی سے کتنا قریب ہے یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں جگہ لو مدینے کا لیا کرتے ہیں جگہ لطف مدینے کا لیا کرتے ہیں جو مدینے کے
اور مال و دولت کی دعا غم اللہ خدا کرتے ہیں مال و دولت کی دعا غم اللہ
مدینے میں دعا کرتے ہیں ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا
سربت سے
میں دعا کرتے ہیں
کی ہے تمنا سگے عطار یا رب ان کے جلووں تھامنے بڑھ کے شاہِ مدینہ
ہم تو مرنے مدینے میں دعا کرتے ہیں ہم تو مرنے مدینے میں دعا کرتے ہیں نجم کی
اے خدا آرزو ہے یہی
عاشق زار کی آبرو ہے یہی
موت کے وقت سے ان کے قدموں میں ہو دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے
مدینے میں دعا کرتے ہیں ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں
عشق سربر میں ہستی کو فنا کرتے ہیں
بھید الفت رفقت ان پہ کھلا کرتے ہیں الفت فقط ان پہ کھلا کرتے ہیں
در نایاب بلا شک ہے وہ ہیرے
جو یادوں میں باغ کرتے ہیں عشق آقا کی جو یادوں میں باغ کرتے ہیں
اور با مقدر ہیں بامقدر ہے مدینے کے کبوتر بے شک
گنبد خضر کے نظارے کیا کرتے ہیں خضرا کے نظارے کیا کرتے ہیں، رشک اشتار کو
ماشاءاللہ. مرحبا عدنان بھائی، اللہ برکت دے آپ کو. امیر السنت کا بہت پیارا کلام، دو مقطعے امیر السنت کے اس کلام میں جو ہے وہ ہوئے ہیں، سبحان اللہ. اور میں ایک بات پر غور کر رہا تھا کہ مدینہ شریف کے کبوتروں کا جو ہے وہ ذکر ہوا، مکہ مکرمہ کے کبوتر ہوں یا مدینہ منورہ کے کبوتر ہوں، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے دلوں کو ان کے ساتھ بھی کیسا اٹیچ کیا ہوا ہے، یعنی کمال ہے. راشد بھائی، مجھے یاد ہے کہ 2022 میں جب مجھے جو ہے وہ حج پر جانا تھا تو ہماری مسجد کے قریب ایک کریانے کی دکان تھی، انہوں نے مجھے 3 یا 4 قسم کا اناج دیا تھا کہ یہ آپ نے وہاں پر جا کے مکے مدینے کے کبوتروں کو کیا کرنا، پیش کرنا. یعنی آپ دیکھیں نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا شہر مدینہ ہو یا آپ کا شہر مکہ مکرمہ ہو، اس کی عظمتوں، برکتوں، رفعتوں پر تو کیا ہم کیا کہیں. اللہ رسول خود جن کی عظمتوں کا، شرافتوں کا، کرامتوں کا اور یوں بولیے کہ بزرگی کا بیان کر رہے ہیں، تو ہم ان کی عظمت کو ہم کیا الفاظ میں جو ہے وہ بیان کر سکتے ہیں. بہرحال لیکن آپ دیکھیں کہ جو حضور اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹیچ ہیں، اور کمال بات ہے. میں یہاں ایک ناظرین کے لیے ایک بات کہنا چاہوں گا، لوگ ہوتا ہے باجرہ، جناب باجرہ بھی بھیجتے ہیں، گندم بھی بھیجتے ہیں، بلکہ راشد بھائی مجھے یہاں تک بات جو ہے وہ میرے علم میں آئی کہ ایک بندہ جو گیا جو ہے مکہ مدینہ کی زیارت کے لیے، تو ایک پورا بیگ وہ جو ہے وہ اناج کا ساتھ میں لے کر کے گیا کہ یہ وہاں پر جا کے کیا کرنا ہے، کبوتروں کو جو ہے پیش کرنا ہے. اور کیا ہی بات، اللہ پاک نے کیا خوب ان کے رزق کا بھی جو ہے وہ انتظام فرمایا ہے، اور کیا ہی اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائیورسٹی رکھی ہے، ایک تنوع رکھا ہے. اور کسی نے لے کر کے جانا ہے تو وہ بھی کیا کریں، بھنے ہوئے چنے لے کر جائیں. عموماً لوگ جو ہے باجرہ بھیجتے ہیں، مختلف دالیں ہوتی ہیں، ایک غالباً وہ مسور کی دال ہوتی ہے غالباً، وہ بھی بھیجتے ہیں، اس طرح کر کے وہ ہیں چیزیں تو بھیجتے ہیں. یہ ایک اپنی بات ہے اس کی، لیکن آپ ایک تجربہ شدہ بات ایک آپ کو بتاؤں کہ جب آپ بھنے ہوئے چنے وہاں پیش کرتے ہیں نا کبوتروں کو، تو وہ کبوتر سارا اناج چھوڑ کر کے وہ بھنے ہوئے چنوں پر سارے کیا ہو جاتے ہیں، وہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں. بلکہ میں نے یہاں تک جو ہے وہ دیکھا کہ بھنے ہوئے چنے اگر کسی نے یوں ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں تو اس کے ہاتھ سے بھی وہ کیا کر رہے ہیں کبوتر، مطلب وہ اس کو چگ رہے ہیں اور اس کو کھا رہے ہیں. تو بھنے ہوئے چنے جو ہے نا، یہ تجربہ کیا ہم نے. حضرت سید ابراہیم شاہ صاحب بخاری، رکن مرکزی مجلس شورا، مجلس حج عمرہ کے آپ جو ہے وہ نگران بھی ہیں، انہوں نے سب سے پہلے مجھ سے ایک سوال کیا. انہوں نے کہا جی کہ نخود بریاں مقشر کسے کہتے ہیں؟ میں تو پہلی مرتبہ میں نے سنا تھا تو میں بھی خاموشی ہو گیا. میں نے کہا جی یہ تو آپ ہی بتائیں گے کہ یہ نخود بریاں مقشر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے. تو اس پر پھر انہوں نے بتایا کہ یہ بھنے ہوئے کالے چنے بغیر چھلکوں کے جو ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں نخود بریاں مقشر. ٹھیک ہے، تو یہ مدینے کے کبوتر بڑے شوق سے کھاتے ہیں. انہوں نے پھر وہ ہم نے ایک تجربہ بھی کیا اور واقعی ایسا ہوا راشد بھائی کہ وہ سارا جو ہے وہ اناج چھوڑ کر کے وہ چنے جہاں پیش کیے جا رہے تھے وہاں پر جو ہے وہ آ گئے. تو آپ بھی یہ سلسلہ کار ضرور کریں. اللہ آپ کو حاضری مکہ مدینہ نصیب فرمائے اور مجھے بھی، ہم سب کو حاضری
نیت کر لیں. ہو سکتا ہے کہ یہ نیت ہی ایسا ہو کہ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری کا سبب بن
جائے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ.
انشاءاللہ کہ نیت کریں جی، یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ جب جانا ہے جو طریقہ آپ نے بتایا اس کے مطابق مدینے اور مکے کے کبوتروں کو یہ دانا پیش کرنا ہے.
واہ واہ واہ،
اللہ پاک چاہے گا تو انشاءاللہ سبب بھی بنی جائے گا.
انشاءاللہ بالکل جی، میں نے بھی نیت کر لی ہے طارق بھائی کے فرمانے پہ. پہلے نیت نہیں تھی میری،
آپ کی ترغیب پر میں نے نیت کی.
ارے واہ ماشاءاللہ، مرحبا. اللہ حاضری بھی نصیب فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. پروگرام کے عنوان پر آتے ہیں جی، موضوع پر آتے ہیں. اور یہ دل کی سختی ہے کیا؟
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دل کی اہمیت کا بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے، اگر وہ درست ہو تو سارا بدن درست رہتا ہے، اور اگر اس گوشت کے لوتھڑے میں خرابی آ جائے، فساد آ جائے، تو سارے اعضاء میں بھی اس کا فساد سرایت کرتا ہے. الا وہی القلب، آگاہ ہو جاؤ، سن لو کہ وہ دل ہے. دل کی حیثیت جو ہے وہ مرکزی ہے، بادشاہ ہے، تو یہ اگر درست ہوگا تو سب کچھ درست ہوگا. اب دل کی بنیادی طور پر دو کیفیات ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے دل کی سختی اور ایک ہوتی ہے دل کی نرمی. سختی کے لیے عربی میں عموماً ایک لفظ استعمال ہوتا ہے قساوت یا قسوت، قسوت قلبی یا قساوت قلبی، دل کا سخت ہو جانا. یہ کیا ہے؟ تو علماء کرام نے احادیث اور آیات کی روشنی میں بیان کیا کہ موت اور آخرت کی یاد سے غافل ہونے کی صورت میں دل جو سخت ہو جاتا ہے، اور استطاعت یعنی ہمت ہونے کے باوجود انسان کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ طاقت قدرت رکھنے کے باوجود وہ ایک محتاج کو، بھوکے کو کھانا کھلانے کی طرف بھی مائل نہیں ہوتا. یعنی اتنا اس کا دل سخت ہو جاتا ہے کہ اس کے سامنے ایک بلک رہا ہے بھوک سے، پیاس سے، اور اس کے پاس کھانا اناج موجود ہے لیکن وہ اس کو نہیں دے رہا. تو یہ دل کی سختی بیان کی گئی ہے. اور پھر گناہوں کی طرف مائل ہونا، گناہوں میں معاذ اللہ بندے کا لذت محسوس کرنا، اور عبادت سے جی چرانا، اللہ تعالیٰ کی یاد سے غفلت برتنا، یہ دل کی سختی ہے. اور اس کی بہت ساری علامات ہیں، اور اس کی بہت ساری علامات اور نشانیوں کو احادیث میں اور آیات مبارکہ میں بیان کیا گیا. قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جب اپنے پسندیدہ بندوں کا ذکر فرمایا تو ان کے اوصاف میں دل کی نرمی کو بھی رب تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کی طرف رہنمائی فرمائی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار، غافلین اور اپنے نافرمان بندوں کا جب ذکر فرمایا تو ان کی برائیوں میں سے ایک برائی یہ بھی بیان کی کہ ان کا دل سخت ہو جاتا ہے، اس قدر سخت ہو جاتا ہے کہ اب ان پر آیتیں پڑھی جائیں، اللہ کا کلام پڑھا جائے تو دل میں نرمی آنے کے بجائے مزید اس سختی میں اضافہ ہو جاتا ہے. یعنی ایک ہے مومن کا دل جو کہ نرمی والا ہوتا ہے، اور ایک ہے غیر مسلم کا دل کہ جو رب تبارک و تعالیٰ سے کفر کرنے کی نحوست کی وجہ سے سخت ہو جاتا ہے. علماء نے اس کی مثال یوں بیان کی ہے کہ سورج ہے، سورج کے سامنے اگر موم ہو تو وہ مزید نرم ہوگا، اور اگر سورج کے سامنے، اس کی حرارت کے سامنے نمک ہوگا تو وہ سخت ہوگا. تو اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے. میں ایک آیت مبارکہ پڑھنا چاہوں گا سورہ حدید کی، اور یہ وہ آیت مبارکہ ہے. آپ سلمان بھائی اگر غور فرمائیں، امیر علیہ سنت کے جو بیانات ہوتے تھے، یعنی پہلے جو امیر سنت باقاعدہ بیانات بھی محافل میں فرماتے تھے، تو آپ کے موضوعات میں یہ آیت مبارکہ ہوا کرتی تھی، اور اس پر امیر سنت بڑا خوبصورت کلام فرماتے تھے. سورہ حدید کی آیت ہے، رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اس کا ترجمہ کنز الایمان ہے، کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد اور اس حق کے لیے جو اترا، اور ان جیسے نہ ہوں جن کو پہلے کتاب دی گئی پھر ان پر مدت دراز ہوئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں بہت فاسق ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں دل کی سختی کا ایک سبب یہ بیان کیا گیا کہ طول عمل، جو تصوف کی کتابوں میں بیان کیا جاتا ہے، لمبی امید، انسان کو جب لمبی امید ہوتی ہے کہ ابھی تو بڑی زندگی پڑی، ابھی تو بہت موقع ہے، تو یہ جو طول عمل ہوتا ہے یہ کئی گناہوں کی طرف لے جاتا ہے اور انسان کے دل کو سخت بنا دیتا ہے۔ پھر وہ توبہ میں بھی ٹال مٹول کرتا ہے، عبادت سے بھی جی چراتا ہے اور گناہوں میں منہمک رہتا ہے، اس سے آلودہ ہوتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، معاذ اللہ ابھی میں کر لیتا ہوں، ابھی تو زندگی پڑی ہے، توبہ کر لیں گے، پھر نیک اعمال بھی کر لیں گے۔ جو طول عمل ہے، جب طول عمل ہوتا ہے، امیدیں اور خواہشات لمبی ہوتی ہیں، تو پھر یہ دل کی سختی کی طرف لے جاتی ہیں۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں علماء کرام نے لکھا کہ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کاشانہ اقدس سے باہر تشریف لائے، آپ نے صحابہ کی ایک جماعت کو دیکھا کہ وہ آپس میں ہنس رہے تھے، اب وہ زمانہ تربیت تھا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بڑے جلال کی کیفیت میں تھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں فرمایا کہ تم ہنس رہے ہو، حالانکہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ابھی امان نہیں آیا کہ تمہیں بخش دیا گیا ہے۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے ہنسنے پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اب صحابہ کرام نے، چونکہ وہ تربیت کا مرحلہ تھا، تو تربیت لیتے ہوئے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ اس ہنسی کا کفارہ کیا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کا کفارہ یہ ہے کہ جتنا ہنسے ہو اتنا رو۔ اور اب پھر ہم دیکھتے ہیں صحابہ کرام نے اس پر کیسے عمل فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں، صحابی رسول ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آیت مبارکہ پڑھا کرتے سورہ حدید کی، تو اس قدر روتے کہ آپ کی حالت غیر ہو جایا کرتی۔ تو اللہ پاک ہمیں دل کو نرم کرنے والے اعمال کی طرف رجوع کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ دل کو نرم کرنے والے اور دل کی سختی سے بچانے والے بہت سے اعمال ہیں، لیکن ایک بنیادی عمل یہ ہے کہ قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں۔ قرآن کی آیات اور ان کے ترجمے تفاسیر پڑھیں گے تو انشاءاللہ دل میں رقت آئے گی، اور قرآن کا تو یہ اعجاز بھی قرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ اگرچہ بظاہر اس کے ترجمے کی طرف غور و فکر نہ بھی ہو، لیکن قرآن کے الفاظ میں ایسی تاثیر ہے کہ جب ایمان والے ان آیتوں کو سنتے ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے دل اللہ تعالیٰ کی یاد کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ تو دل کی سختی کے اسباب اور اس کے علاج پر بھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی، لیکن یہ میں عرض کروں گا کہ قرآن مجید کی کثرت سے ہم تلاوت کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے بھی قساوت قلبی سے ہم بچ سکیں گے۔
ماشاءاللہ، اللہ آپ کو برکت دے راشد بھائی۔ قرآن پاک کی آیات کے تلاوت سننے کے حوالے سے بڑی خوبصورت بات کی آپ نے، اور واقعی اچھے قاری قرآن سے اگر تلاوت سنی جائے تو اس کا ایک ذوق ہوتا ہے۔ تلاوت کلام پاک سن کر بندے پر خشیت باری تعالیٰ کا جو ہے وہ غلبہ ہو جاتا ہے۔ اس کا میں نے نظارہ جو ہے وہ یوں بولیں کہ بڑا ڈومینیٹڈلی جو دیکھا نا، وہ سن 2003 میں دیکھا۔ جامع المدینہ کا یہ پہلا سال تھا اور یوں بولیے کہ تقسیم انعامات کا سلسلہ تھا، تقریب تھی،
آدمی کا درجہ اولا تھا
جی، میرا پہلا سال تھا، اولا درجہ تھا۔ تو یہاں فیضان مدینہ کے بیسمنٹ کے اندر جو ہے وہ کراچی کے جامعات کے طلبا جو ہے وہ آئے ہوئے تھے، اور اس میں یوں انعامات کی تقسیم کا سلسلہ تھا۔ قبلہ نگران شورا حافظ اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ بیان تھا، نگران شورا نے جو ہے وہ اس میں سنے دوبارہ بیان کرنا تھا۔ آپ تشریف لا چکے تھے، پہلے ہی آ گیا، جب نگران شورا آئے تو پھر اس کے بعد تلاوت کلام پاک کے قاری صاحب نے کی، تجوید و قراءت بھی پڑھائی جاتی تھی۔ راشد بھائی آپ یقین مانیں، میں نے دیکھا کہ نگران شورا جو ہے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہے ہیں۔ تو وہ جو ہم سنتے تھے نا کہ جب آیات مبارکہ پڑھی جاتی ہیں تو بندہ مومن جو ہوتا ہے اس پر خشیت باری تعالیٰ کا جو ہے غلبہ ہو جاتا ہے، تو یہ چیز یوں میں نے آئی وٹنس کی، اور یہ میرے لیے بڑا یعنی ایک ایسا منظر تھا۔ آپ دیکھیں، آپ نے بات کی ہے تو میں کہاں 2003 میں جو پہنچ گیا ہوں آج، حالاں 2000 کیا ہے، 25 ہے، بہت ساری باتیں، لیکن آپ دیکھیں کہ یہ این سعادت بزور بازو نیست یہ کہنے والے یوں بھی کہہ جاتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں یہ اللہ کا فضل ہے جسے اللہ کریم عطا فرمائے۔ اگر ایک بندہ کہتا ہے نا یار میں تو قرآن کریم سنتا ہوں مجھے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، تو دل سخت ہوگا تو پھر کیا ہوگا، پھر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اللہ ہمیں دل کی نرمی عطا فرمائے، اور قرآن مجید فرقان حمید کا یہ جو ذوق ہے اللہ ہمیں یہ بھی عطا فرمائے۔ تو ہم اللہ پاک سے دعا بھی کریں، یا اللہ ہمیں بھی یہ سعادت عطا فرما کہ ہم بھی تیرا کلام سن کر، اس کو پڑھ کر، ہمارے دل میں بھی جو ہے وہ نرمی بھی آئے، رقت بھی آئے، سوز بھی آئے، اور اس کے جو مطالب و مفاہیم ہیں مولا کریم ہمیں یہ بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرما. ایک عنوان میرے ذہن میں آیا ہے تو اس کو تھوڑا سا میں ٹچ کر کے جو ہے وہ آگے چلتا ہوں. ایک بندہ تھا وہ بات کر رہا تھا جی قرآن کریم سمجھنا کیا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں بھائی. مین کا مطلب کیا ہے؟ سے. اسلام کا مطلب کیا ہے؟ اسلام. ٹھیک ہے. اور دو چار لفظ سماوات کا مطلب کیا ہے؟ آسمان. ارض کا مطلب کیا ہے؟ زمین. السما کا مطلب آسمان, ارض کا مطلب کیا ہو گیا؟ زمین. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک دو لفظ انہوں نے اور بتائے اور اب وہ سامنے والے جو سننا تھا وہ سننا تھا. سنگا جی ٹھیک ہے ایسی بات. سنگا آپ اب قرآن پاک کی آیت پڑھ لیں. پھر وہ انہوں نے ایک آیت پڑھ لی اور وہ سارا اس کا ترجمہ جو ہے وہ اس کو سیدھا کر کے. برا سمجھ آیا ہی نہیں آیا؟ ہاں جی بالکل آ گیا. اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ جو یہ وے بتا رہے ہیں کہ یہ وے آپ اختیار کریں اور آپ کو سمجھ میں آ جائے گا, تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ من کان فی ہاذہ الاعمى فہو فی الاخرۃ اعمى, جب یہ آیت پڑھیں گے تو پھر یہ کیا سمجھیں گے؟ من جو کان ہوگا فی میں ہاذہ اس دنیا میں اعمى اندھا, فا ہوا فا پس ہوا وہ, فی میں الآخرہ آخرت فا ہوا فی الآخرہ تھی پس وہ آخرت میں اعمى آخرت میں بھی اندھا ہوگا. تو مطلب کیا بنا آیت مبارکہ کا؟ اس اعتبار سے اگر دیکھ کر کے چلیں تو جو دنیا میں اندھا ہوگا وہ آخرت میں بھی کیا ہوگا؟ اندھا ہوگا. ٹھیک ہے.
صرف لفظوں کے ظاہر سے,
لفظوں کے ظاہر سے تو پھر یہی معنی ہے نا. بات جو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ ہر جگہ لفظ کا جو حقیقی معنی جو ڈکشنری میں لکھا ہوا ہے وہ لے کر کے اس کا وہاں پر ترجمہ پٹ کر کے آپ قرآن مجید فرقان حمید کی مراد کو نہیں پہنچ سکتے. لفظ استعمال ہوتا ہے, اب ہمیں کیا پتا ہے کہ یہ لفظ یہاں حقیقت میں استعمال ہے یا مجاز میں استعمال ہے, اور مجاز بھی کون سا ہے؟ مجاز مرسل ہے یا اس میں یہ استعارہ ہے؟ اور یہ بطور اگر استعارہ ہو رہا استعمال ہو رہا ہے تو اس میں استعارہ جو ہے یہ کون سا ہے؟ کیونکہ استعارے کی بھی جو ہے وہ اقسام ہوتی ہیں. استعارہ مرشحہ ہوتا ہے, استعارہ تخیلیہ ہوتا ہے, یعنی پوری ایک علم بلاغت جب آپ پڑھتے ہیں تو اس میں لفظ ہے. جیسے شیر کا لفظ استعمال کیا کسی بندے کے لیے, یار فلاں بنا گیا شیر ہے, مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اس کے لمبے لمبے دانت ہیں, ایک اس کی دم ہے, چار اس کی جو ہے وہ ٹانگیں ہیں, بڑے بڑے کیا ہیں اس کے بال ہیں اور جنگلوں میں جناب پھرتا ہے اور جانوروں کا شکار کرتا ہے, یہ مطلب تو نہیں ہے نا. مطلب کیا ہوتا ہے؟ بھائی بہادر ہے. یہ بطور استعارہ استعمال ہو رہا ہے. تو جس کو استعارے کی سمجھ نہیں ہوگی اور جس نے ہر جگہ پر حقیقت ہی پٹ کرنی ہے تو وہ پھر مجھے بتائیں بیچارہ کہاں کس کیٹیگری میں فال کرے گا. تو قرآن مجید کو سمجھیں, سمجھنے کے لیے کوشش کریں, ایفرٹ کریں, جو اس کے یوں بولیے کہ لوازمات ہیں ان کو پورا کریں تو قرآن کریم کا علم بالکل کھل کھل کے آئے گا. اللہ پاک ہم سب کو یہ نصیب فرمائے. تو یہ ایک بات میں نے کہا, میں عرض کر دوں کہ خالی آپ ایک ایک لفظ کا معنی پڑھ کے آپ اس کو ہر ہر جگہ پر پٹ کر کے یہ مت سمجھیں کہ ہمیں سارے معنی اور مفاہیم کیا ہو جائیں گے, سمجھ میں آ جائیں گے. یہ کلام اللہ ہے اور یہ فصیح و بلیغ جو ہے وہ کلام ہے, اور ایسی اس میں فصاحت و بلاغت ہے کہ سننے والے جنہوں نے فصیح و بلیغ کلام سن رکھے تھے وہ سن کر خاموش ہو گئے, مبہوت ہو گئے سن کے, یعنی ان کے الفاظ جو بولے کیا ہو گئے, ختم ہو گئے, اس کے آگے ہم کیا بات کریں. یہ وہ جاندار کلام ہے اللہ کریم کا. تو اللہ پاک ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کا فہم بھی عطا فرمائے, پڑھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. موضوع پر واپس جو ہے وہ آتے ہیں. راشد بھائی, دل کی سختی کی علامات کیا ہیں کہ ہم کیسے جانیں کہ دل سختی کی طرف جا رہا ہے یا یہ نرمی کی طرف بڑھتا جا رہا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, دل کی سختی پہچاننے کی جو علماء کرام نے علامات بیان کی ہیں ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ جب انسان کا دل سخت ہوتا ہے تو نیکی کی بات اس کے دل پر اثر نہیں کرتی, یعنی اس کے سامنے اسے گناہوں سے ڈرایا جائے, جہنم کے عذابات اس کے سامنے بیان کیے جائیں, موت کا ذکر اس کے سامنے ہو, تو اب ہونا تو یہ چاہیے کہ بندہ اس سے ڈر جائے کہ مجھے مرنا ہے, اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے, اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. لیکن جو سخت دل انسان ہوتا ہے نا, وہ سنتا تو ہے لیکن سن کر زیادہ اس کی توجہ نہیں دیتا. ہاں ٹھیک ہے, مسلمان ایسا ہوگا لیکن فی الحال دنیا ہے, وہ اس طرف چلا جاتا ہے. اسی طرح جو سخت دل انسان ہوتا ہے اس کی ایک علامت جو بیان کی گئی, جیسا کہ قرآن میں بھی خرابی بیان کی گئی ایسے لوگوں کے لیے کہ جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر بجائے نرم ہونے کے اس میں مزید سختی ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. جیسا کہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے فویل للقاسیتی قلوبہم من ذکر اللہ، فرمایا خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کی یاد کی طرف سے سخت ہو گئے۔ تو اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، یہ اگر سن کر، یہ ذکر کر کے اگر انسان کے دل میں نرمی اور رقت پیدا ہونے کی بجائے اگر سختی پیدا ہونا شروع ہو جائے، اور اس کی ایک تفسیر یہ بیان کی گئی کہ جب قرآن کی آیات اس کے سامنے پڑھی جائیں، قرآن کی آیات کی تلاوت اس کے سامنے کی جائے، تو اس وقت اس کے دلوں کی سختی مزید بڑھ جائے، جیسا کہ کافروں کا یہ معاملہ ہوا کرتا تھا، تو ایسا بندہ جو ہے وہ سخت دل کہلاتا ہے۔ اور جس طرح دل کی سختی یا قساوت قلبی کا ایک معنی راشد بھائی نے بیان کیا کہ انسان کے سامنے ایسا کوئی شخص، ایسے افراد آ جائیں کہ جو واقعی مدد کے مستحق ہیں، یا یوں سمجھیے کہ بھوکا انسان کوئی آپ کے سامنے آتا ہے اور ہمارے سامنے کھانا ہے، تو اس کی طرف توجہ دیے بغیر اس کی ایک کیفیت کو دل میں محسوس کرنے کی بجائے ہم خود ہی کہیں گے کہ میرا پیٹ بھرنا چاہیے، میرا کام ہونا چاہیے، اللہ نے آپ کو مال و دولت دیا ہے، آپ کسی غریب کی مدد کر سکتے ہیں، اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ واقعی وہ مستحق ہے، واقعی بہت پریشان آدمی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں سختی پیدا ہو چکی ہے۔ اس کے نظارے معاشرے میں بہت عام نظر آتے ہیں۔ میں اگر آج کے دور سے کے حساب سے اس کی کچھ مثالیں عرض کروں تو سلمان بھائی، روڈ پر جاتے ہوئے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، دل کی نرمی کا تقاضا تو یہ ہے، احساس کا تقاضا تو یہ ہے کہ اگر کوئی گرتا ہے، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، کسی کی گاڑی سلپ ہوتی ہے، تو اس کی ہیلپ کی جائے، اس کی مدد کی جائے، آسانی ہو ہاسپٹل پہنچا دیا جائے، ورنہ کم از کم اسے اٹھایا جائے، کچھ جو بھی آپ کر سکتے ہیں اتنا کر لیا جائے۔ لیکن بدقسمتی سے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایسے موقع پر موبائل نکال کر ویڈیو بنانا شروع کر دیں گے، پکچر بنانا شروع کر دیں گے، اور معاذ اللہ ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر کچھ بڑا حادثہ یا ایسا کچھ ہو جائے تو بجائے کچھ ہیلپ کرنے کے، بجائے دل میں درد محسوس کرنے کے، اس کی ویڈیو اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر لائیو چلانا شروع کر دیتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ہماری ایک ویورشپ ہو جائے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ دل کی سختی کی علامت ہوتی ہیں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، کافی کچھ پرانا ہے، میں پنجاب میں گیا سلمان بھی، بارشیں بہت زیادہ ہوئیں ہو رہی تھی، تو ایک روڈ پر کافی زیادہ پانی تھا، میں بائک پر تھا، تو وہاں سے گزرتے ہوئے گاڑی ہو گئی بند۔ اب گاڑی بند ہو گئی، نیچے کیا پتا کہ گٹر کھلا ہے، کیا چیز ہے، تو میں اسی طرح لے کر جا رہا تھا، یہی میرا انداز امامہ شریف اور اسی انداز سے تھا، تو پتا چلا آگے ایک گٹر کھلا ہوا تھا، تو گاڑی کا اگلا جو ٹائر ہے نا وہ چلا گیا اندر بائک کا۔ اب اس وقت بندے کی حالت کیا ہوگی، سامنے ایک لڑکا کھڑا تھا ان کے فٹ پاتھ کی طرف، تو بجائے اس کے کہ وہ قریب آ کر کچھ ہیلپ کر کے نکال دیتا، اس نے وہاں سے ویڈیو بنانا شروع کر دی۔
اوہو،
میں نے کہا یار خدا کا خوف کرو، کچھ تو شرم ہوتی ہے انسان کے اندر کہ اللہ کے بندے آپ تھوڑی سی ہیلپ کر دو اور آپ ویڈیو بنا رہے ہو۔ وہ آگے سے ہنسنا شروع ہو گیا جی، مزہ آنے لگا۔ تو اب یہ جو چیزیں ہیں، یہ کیا ہے کہ اس طرح کے معاملات میں دوسروں کو ایک پیغام ہم کیا دیتے ہیں، اور خود اپنا اگر جائزہ لیں کہ ہمارے دل کتنا سخت ہو چکا ہے کہ کسی کی پریشانی میں، مصیبت میں اس کی ہیلپ اور اس کی مدد کرنے کی بجائے ہم اس کی پکچر بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح تقاریب کے اندر ہو یا گھر کے اندر ایسے معاملات میں ہو، بہت سارے ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔
یہ تصویریں بنوانا، ویڈیو بنانا، یہ تو آپ دیکھیں، یعنی مشہوری کا یہ جو شوق ہے، اس شوق نے ہمیں کہاں لا کھڑا کیا ہے، اللہ کی پناہ ہے۔ یعنی میں تو وہ تھا کہ جس کے بارے میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یوں ارشاد فرمائے، مسلم معاشرے کی مثال دیتے ہوئے کہ جسم کی طرح کی بات ہے مسلم معاشرے کی، ایک جگہ تکلیف ہو سارا جسم محسوس کرتا ہے، تو مجھے تو تکلیف محسوس کرنی تھی، اس کے حل کے لیے کوشش کرنی تھی، اور میں اپنے ویوز کے لیے کیا کر رہا ہوں، ایک ویڈیو بنا رہا ہوں اور اس کو جو ہے نا وہ اپلوڈ کر رہا ہوں۔ اللہ کی پناہ، جہاں مجھے جو ہے وہ کسی کو ہیلپ آؤٹ کرنا چاہیے، وہاں بندہ یہ سارے کام جو ہے وہ چھوڑ دے اور جو ہے نا وہ سیٹ بنانے میں لگ پڑے۔ ڈریں اس وقت سے کہ جب یہ جو آج ہم کسی کے لیے جو ہے وہ تماشا دیکھ رہے ہیں، کل کو کہیں میں خود تماشا نہ بن جاؤں۔ اللہ پاک سے بالکل ڈرنا چاہیے، اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کا تماشا تو نہ بنائیں نا، سارے جہان کو تو نہ دکھائیں نا، اور جو کرنے والا کام ہے وہ کریں۔ اس کو آپ سلیم التبع لوگ جو ہے وہ سلیم الفطرت لوگ جو ہیں وہ اس مضمون کو آپ کہیں پر بھی لے کے جائیں گے تو وہ آپ کو یہ بولیں گے آپ ان کے لیے کم از کم دعا تو کریں, کچھ نہیں کر سکتے. جیسے یہ اس پوزیشن میں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے, جیسے راشد بھی بتا رہے ہیں, یہ تو میں ان کی سچویشن پر غور کر رہا تھا کہ آپ دیکھیں جب پانی فلو سے آ رہا ہوتا ہے اور ایک نیچے یوں بولیں مین ہول میں جا رہا ہے تو بڑے پریشر سے جو ہے وہ جا رہا ہوتا ہے, پھر موٹر سائیکل گر بھی گیا ہے, پھر اب اس کو نکالنا بھی ہے, پھر پانی کا پریشر بھی ہے, تو ہائے ہائے ہائے. اسی طرح راشد بھائی بعض اوقات لوگ جو ہے نا دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک وہ ہوتے ہیں جو مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو کام آتے ہیں. دونوں کا اپنا اپنا نصیب ہے, جو فائدہ اٹھاتا ہے بنتا اس کا بھی کچھ نہیں ہے. جیسے بارش کی بات آپ نے کی, کسی کا موٹر سائیکل بند ہو گیا تو کچھ لوگوں کے پاس بڑا ٹرک ہوتا ہے, وہ کیا کرتے ہیں موٹر سائیکل اسٹارٹ کر دیتے ہیں. تو یہ مجھے جو ہے نا وہ ایک سے زائد دفعہ جو ہے نا وہ افراد نے بتایا کہ جیسے بندے ملیں گے وہ بولیں گے 500 روپیہ لیں گے بائک اسٹارٹ کر دیں, یعنی ایک تو بیچارہ بارش میں بھیگ رہا ہے پھر دوسرا اس کا یہ حال ہے 500 روپیہ لیں گے. اب وہ کیا کرتے ہیں, بس وہ ہوتا ہے سلسلہ کار ان کے پاس, تو وہ ٹرک استعمال کرتے ہیں اور اسٹارٹ کرتے ہیں. بندہ بولے بھائی آپ نے کیا کیا ہے, وہ بولے بھائی کیا میں نے جو مرضی ہے یہ چھوڑو, ادھر 500 روپے بائک اسٹارٹ ہو گئی ہوگی لائیں 500 روپیہ دیں. اب مجھے بتائیں ایسے کر کے اگر 500 روپے جمع کرتے ہیں تو کتنے 1,00,000 روپے جمع ہو جائیں گے, کچھ بھی نہیں. اچھا خرچ ہوتے ہوئے کیسے ہوں گے, یوں. تو اگر بندے نے اجرت بھی لینی ہے تو کوئی اس کو ریلیونٹ اجرت اس کی جو ہے نا وہ لے لے, ٹھیک ہے. کسی کی مجبوری کا فائدہ یہ اٹھانا مسلمان کا کام یہ نہیں. اللہ ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. راشد بھائی,
سلمان بھی وہ ایک محاورہ اپنے عربی کی کتابوں میں پڑھا ہوگا, جو کسی پر ہنستا ہے نا اس پر بھی ہنسا جاتا ہے. مکافات عمل ہے, دنیا میں آپ اچھا کریں گے آپ کے ساتھ بھی اچھا ہوگا, آپ کسی کے ساتھ غلط کریں گے تو پھر آپ اچھائی کی توقع نہ رکھیں. ٹھیک ہے کچھ دور آپ کا ہے, کچھ وقت آپ کا ہے, پیسہ ہے, شہرت ہے, کچھ چیزیں آپ کی ہیں, لیکن وقت جو ہے پھر وہ سکھا دیتا ہے, بتا دیتا ہے, آپ کو عبرت کا نشانہ بنا دیتا ہے کہ دیکھیے آپ نے کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا, کسی پر آپ نے ظلم کیا, کسی کو آپ نے ذلیل کیا, تو اب جب آپ پر آئے گی نا تو کوئی بھی اس وقت ساتھ کھڑا نہیں ہوتا. سلمان بھی اسی طرح دل کی سختی کی علامات میں سے ایک یہ بھی ہے, جیسے کہ آپ نے کہا نا مجبوری سے فائدہ اٹھانے کا, کہ جس کا دل سخت ہو جائے نا تو پھر اسے کسی کی قسم پرسی, پریشانی, مصیبت, ٹینشن اب اس کے دل پر اثر انداز عموماً نہیں ہوتی. وہ کہتا ہے جی میرا کام ہونا چاہیے. جیسے کسی سے قرض لینا ہے, اب پتا ہے کہ جس سے میں نے قرض لینا ہے تو یہ بندہ نہیں دے سکتا, واقعتاً یہ بندہ پریشان ہے, کرائسس کا شکار ہے, تو لوگ بعض اوقات یوں کرتے ہیں کہ اس کے لیے سوشل میڈیا پر پوسٹ چلا دی, اس کے گھر جا کر شور شرابہ کرنا شروع کر دیا, اس جہاں پر وہ چار لوگوں میں بیٹھے گا وہاں پر وہ تقاضا کرنا شروع کر دیں گے. نتیجہ یہ ہوگا اس بیچارے کو اتنا ذلیل کیا جاتا ہے کہ وہ بعض اوقات ایسی خبریں بھی معاشرے کے اندر ہم سنتے ہیں دیکھتے ہیں, وہ خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے, اپنے گھر کا سب کچھ بیچ کر بھی ادا نہیں کیا جا رہا ہوتا قرض. تو یہ چیز بھی ایک رکھی جائے. یہ ٹھیک ہے, ایک دوسرا پہلو بھی اس کا ہے کہ بعض لوگ قرض لے کر دیتے نہیں ہیں, لوٹاتے نہیں ہیں, تنگ کرتے ہیں, یہ بھی یقیناً غلط چیز ہے, لیکن بات یہ کر رہا ہوں کہ جن کے دل سخت ہو جائیں تو پھر وہ اس طرح بھی توجہ نہیں کر پاتے. حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ دلوں اور جسموں کے لیے کچھ سزائیں ہوتی ہیں, ان سزاؤں میں سے ایک یہ ہے, فرمایا کہ روزی میں تنگی اور عبادت میں سستی. فرمایا کہ اور دل کی جو سختی ہے, دل کی جو سختی ہے اس سے بڑی کوئی سزا نہیں ہے. یہ دل کی سزا بھی ہے, دل کی سختی کتنی بڑی آفت ہے, کتنی بڑی بلا ہے کہ انسان چھوٹے چھوٹے گناہوں سے شروع ہو کر ایک وقت آتا ہے کہ معاذ اللہ یہ کفر تک پہنچ جاتا ہے.
اللہ کی پناہ.
ایسے قرآن میں کتنے مضامین موجود ہیں. تو لہذا دل کی سختی کی علامات کو دیکھا جائے, اپنے اندر جائزہ لے لیا جائے. قبرستان میں جا کر ہنسنا, میت سامنے ہے اس موقع پر موت کو فراموش کر دینا, جنازے کے ساتھ جا رہے ہیں لیکن وہاں پر بھی بجائے اس کے کہ اپنی آخرت کی فکر کرنا, اس کی معاذ اللہ برائیاں اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں یہ دل کی سختی کی علامات ہیں, ہمیں غور کرنا چاہیے. اگر ان میں سے کوئی ہمارے اندر علامت پائی جاتی ہے تو ہم اس سے بچنے کی کوشش کریں.
اللہ عافیت عطا فرمائے. باب کیا ہیں اس کے دل کی سختی کے؟ طارق بھائی.
جی سلمان بھائی, دل کی سختی پر ہماری گفتگو ہو رہی ہے اور راشد بھائی نے جیسے کہا کہ یہ وہ دل کی سختی ایک ایسا عمل ہے کہ بندے کو کفر تک کے لے جاتی ہے. یعنی دل کی سختی کی وجہ سے کئی گناہ, چوری, ڈکیتی, ظلم اور یہ سب کے ساتھ ساتھ, یعنی لاسٹ اسٹیج یہ ہے کہ دل کی سختی جو ہے یہی بعض لوگوں کے لیے برے خاتمے کا سبب اور کفر کا سبب بنتی ہے. اچھا, دل کی جو سختی ہے, یہ دل سخت ہوتا کیوں ہے, یعنی اس کے یوں کہ اسباب کیا ہیں؟ تو دل کی سختی کے اسباب میں سے کچھ کو جو ذکر کیا گیا اس میں, جو سر فہرست کہا گیا کہ وہ ہے زبان کا استعمال, یعنی زبان کا استعمال کس انداز میں, کہ زیادہ بولنا یہ بھی بسا اوقات دل کی سختی کا سبب بنتا ہے. زیادہ بولنا کیوں؟ کہ جب جو بندہ زیادہ بولے گا وہ فضولیات بھی کرے گا, جو فضولیات کرے گا وہ فضول گفتگو کے ساتھ ساتھ خلاف شرع اور اللہ اور اس کے رسول کے شان میں نازیبہ کلمات الفاظ کہے گا, تو وہ پھر کہتے کہتے اس حد تک پہنچ جائے گا کہ جو ایمان سے باہر ہو جائے گا, اور پھر اس کا دل جو ہے وہ سختی کی طرف بڑھ جائے گا. حدیث مبارکہ میں اس ضمن میں کہ یعنی زیادہ بولنا جو ہے دل کی سختی کا سبب ہے, اس ضمن میں حدیث پاک ارشاد فرمایا, ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ اے لوگو, ذکر اللہ کے بغیر کلام کی کثرت مت کیا کرو, کیونکہ ذکر اللہ کے بغیر کثرت سے باتیں کرنا دل کی سختی کا باعث ہے, اور بے شک لوگوں میں اللہ پاک سے زیادہ دور وہ شخص ہے جس کا دل سخت ہو. یعنی زیادہ بولنا یہ دل کی سختی کا سبب بنتا ہے, کیونکہ زیادہ بولنے والا فضولیات کرے گا, اور جب فضول کرے گا تو پھر یہ ان باتوں کی طرف بڑھے گا جو کہ واقعی قساوت قلبی دل کی سختی کا سبب ہے. دوسرا سبب, زیادہ ہنسنا, بہت زیادہ ہنسی مذاق والا انداز. اس ضمن میں حدیث مبارکہ ارشاد فرمایا کہ زیادہ مت ہنسو, کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ یعنی سخت کر دیتا ہے گا. اور ایک اور حدیث مبارکہ میں علاقہ نے فرمایا کہ زیادہ ہنسنے کا نقصان بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ زیادہ ہنسنے سے بچتے رہو, کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے اور چہرے کے نور کو ختم کر دیتا ہے. تو یہ دو اسباب, اور اس کے ساتھ ساتھ مزید جن اسباب کو شمار کیا گیا, یعنی زیادہ بولنا, زیادہ ہنسنا اور زیادہ کھانا, اسے بھی جو ہے کثرت سے کھانے کو, خوراک کے زیادہ استعمال کو بھی دل کی سختی کا سبب کہا گیا. حضرت بشر بن حارث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بات فرماتے ہیں کہ دو عادتیں دل کو سخت کر دیتی ہیں, زیادہ باتیں کرنا اور زیادہ کھانا, کہ زیادہ کھانے کے سبب یہ سستی ہوگی, کاہلی ہوگی, عبادت سے, اللہ کے ذکر سے غافل ہوگا, تو ذکر سے غفلت جو ہے یہ کہیں نہ کہیں جا کر اس کی دل کی سختی کا سبب بنے گی. اور اس کے بعد جو بیسک یعنی جو سبب ہے گا اگر بات کہی جائے, وہ اگر میں کہوں کہ یہ تینوں چیزوں میں کہیں نہ کہیں وہ آ ہی جاتا ہے, وہ ہے گناہوں کی کثرت. زیادہ بولنا, زیادہ کھانا, زیادہ ہنسنا اور گناہوں کی کثرت, یہ وہ سبب ہے کہ جس سبب سے دل سخت ہوتا ہے گا. گناہوں کی کثرت کے سبب کیا؟ حدیث مبارکہ میں ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ بن جاتا ہے. گناہ کیا, ایک سیاہ نقطہ, سیاہ ڈاٹ بن گیا. پھر اگر وہ توبہ کر لے تو وہ گناہ سے الگ ہو جائے گا, اور بخشش چاہے تو اس کا دل وہ صاف کر دیا جاتا ہے. اور اگر توبہ نہ کرے بلکہ وہ گناہوں میں مصروف رہے, گناہوں میں زیادتی کا مرتکب رہے, یعنی ایک گناہ کیا, توبہ نہیں کی, پھر دوسرا, پھر تیسرا, یوں گناہ بڑھتے چلے گئے, تو وہ جو نقطہ تھا, یہ نقطہ, یہ ڈاٹ جو ہے بڑھتے بڑھتے اس کے مکمل دل کو جو ہے وہ نقطہ بڑھتا جاتا ہے, اور اس کا دل جو ہے وہ زیادہ سختی کی طرف بڑھ جاتا ہے. اس ضمن میں حضرت علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات فرمایا, فرماتے ہیں کہ یہ جو گناہ کے سبب دل پر جو سیاہ نقطہ لگتا ہے نا, یہ وہ سیاہ نقطہ جو ہے ابتدائی ایک نقطہ ہے گا, یہ پھر نقطہ بڑھتے 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 یہ پورے دل کو نقطہ یہ ڈھانپ لیتا ہے. اور فرمایا کہ یہی وہ زنگ ہے جسے اللہ پاک نے اپنی کتاب میں بھی اس طرح ذکر فرمایا, سورہ متففین پارہ نمبر 30 میں ذکر ہے کہ کوئی نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے ان کی کمائیوں نے. یعنی یہ گناہ ہی ہیں جو بڑھتے بڑھتے اتنے بڑھے کہ یہ دل زنگ آلود ہو گیا, اور اب گناہوں کی کثرت کے سبب اس کے دل پر سختی ہو گئی. اور جب قساوت قلبی ہو, دل کی سختی ہو, پھر کیا حال ہوتا ہے, کچھ گفتگو آلریڈی ہماری ہوئی. تو یہ بیسکلی بنیادی اسباب ہیں, صرف یہی نہیں اور بھی بہت سارے اسباب بن ہی جاتے ہیں جن کی طرف راشد بھائی نے بھی نشاندہی کی, لیکن یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو کہیں نہ کہیں ہیں, زیادہ کھانا, زیادہ بولنا اور زیادہ ہنسنا اور گناہوں کی کثرت, گناہوں سے توبہ نہ کرنا, یہ دل کی سختی کے اسباب ہیں. اللہ پاک ان سے ہمیں محفوظ فرمائے اور قساوت قلبی سے محفوظ فرمائے.
آمین آمین آمین. یہ فضول بولنے کو تھوڑا میں چاہوں گا آپ ڈیفائن کریں کہ فضول بولنا یہ کہاں کہاں جو بندہ بول رہا ہے تو ہم بولیں گے یہ فضول بول رہا ہے، یہاں صحیح بول رہا ہے، یہاں بولنا چاہیے، یہاں جو ہے وہ نہیں بولنا چاہیے.
اب الحمدللہ ہماری یہ سٹنگ ہے، گفتگو جاری ہے، بول چال یہاں پر بھی ہو رہی ہے، لیکن یہاں بولنے کے پیچھے ایک مقصد ہے گا، وہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچانا، قرآن اور حدیث کا پیغام پہنچانا، دین کی بات پہنچانا. تو یہ وہ گفتگو ہے جس کی سمجھے کہ مذمت نہیں کی گئی بلکہ جس کی تحسین کی گئی، یعنی یہ تو وہ بولنا ہے جسے اچھا شمار کیا گیا. یعنی فضول بولنے سے مراد وہ بولنا کہ جہاں بولنے کی حاجت نہیں ہے. حدیث مبارکہ میں بھی نہیں، مبارکہ نے فرمایا من سماتا نجا، کہ جو خاموش رہا اس نے نجات پائی. اب ایسا نہیں ہے کہ خاموشی ہر جگہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، بولا نہیں خاموشی میں نہیں جاتا قرآن کی تلاوت نہیں کرنی، ایسا نہیں ہے. یعنی وہ جو اللہ اور اس کے رسول کے کہے کے مطابق ہے وہاں بولنا ہے، تو اس کی تو تحسین کی گئی ہے، اس کو تو بلکہ بیان کیا گیا کہ یہاں تو بولنا ہی بولنا ہے، نیکی کی دعوت دینے کے لیے بولنا ہے، امر بالمعروف کے لیے بولنا ہے، گناہوں سے کسی کو بچانے کے لیے ہماری گفتگو ہو رہی ہے، بول چال ہو رہی ہے. لیکن فضول جو ہے جو ایسا مقام کہ جہاں بولنے کی حاجت نہیں ہے، ہمارے یہاں میں اس کو دوسرے لفظوں میں لفظ بازاری انداز میں کہوں گا کہ بازاری انداز کی جو بعض گفتگو ہوتی ہے، دوستوں کی جو چوپال ہوتی ہے، اب بیٹھے ہوئے ہیں کسی موضوع پر گفتگو اور اس کا کوئی حاصل ہو، حاصل کلام ہو، یعنی اس گفتگو سے یا تو کہیں دینی پہلو ہے، منفعت فائدہ ہے، دینی پہلو نے کوئی دنیاوی مقصد بھی ہو، بزنس ہے، کوئی کاروبار ہے، اس موضوع پہ گفتگو نہ چلیں، سمجھ میں آ رہا ہے کہ موضوع ہے، لیکن بلا کسی سبب سے، بلا کسی موضوع سے بس بولتے رہنا، بولتے چلے جانا اور بولنا کہ یار میں بولنے میں بہت ایکسپرٹ ہوں، یہ الفاظ، یہ انداز ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں، تو یہ گفتگو فضول کی طرف نکلتی چلی جاتی ہے. تو
جس کا نہ دنیاوی فائدہ ہے نہ اخروی فائدہ ہے، بات برائے بات ہے، بس بیٹھے ہیں، وقت گزارنا ہے، تب کیا کرنا ہے؟ کچھ جو ہے وہ
کچھ تو بولنا ہے،
بولنا ہی ہے. تو یہ اس سے جو ہے وہ پرہیز کیا جائے. اور یہ عموماً جو ہوتا ہے کہاں ہوتا ہے؟ جہاں ویٹنگ ہوتی ہے، جہاں بندے نے انتظار کرنا ہوتا ہے، وہاں اگر کوئی ساتھ میں جو ہے نا بندہ مل جائے تو اب اس سے بات چیت کیا ہے یہ شروع ہو جائے گی، اور پھر یوں بولیں چلتا چلتا معاملہ جو ہے وہ کہاں چلے جائے گا. اور پھر بالخصوص اگر وہ بس لیٹ ہو جائے، ٹرین لیٹ ہو جائے، یا فلائٹ لیٹ ہو جائے، تو ایسی صورت میں تو پھر فضولیات کے ساتھ ساتھ کیا ہے، کچھ نہ کچھ غیبتوں کا معاملہ بھی ایڈ ہونا جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح جو لمبے سفر کرتے ہیں تو اس میں بھی بعض اوقات لوگ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی موضوع جو ہے وہ چھیڑ لیتے ہیں، اور پھر اس پر جو ہے وہ کچھ نہ کچھ بولتے ہی رہتے ہیں. اللہ کی پناہ ہے، فضول گفتگو سے بچنا چاہیے. اللہ کریم ہمیں اچھی بات کہنے اور فضول بات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. تین طرح کی تقسیم کی گئی ہیں گفتگو کی راشد بھائی، ایک وہ ہے کہ جس سے ثواب ملنا ہے، اور ایک وہ ہے جس سے گناہ ملنا ہے، اور ایک وہ ہے جس میں نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے. ٹھیک ہے، لیکن یوں بولیں کہ اس کا فائدہ بھی تو نہیں ہے نا. تو بندے ایمان والے کو چاہیے کہ کوشش یہی کرے کہ گفتگو اپنی جتنے الفاظ یہ کم استعمال کرے گا اتنی غلطیاں بھی کم کرے گا، اور پھر ویلیو بھی بندے کی کیا ہوگی، زیادہ ہوگی. کچھ لوگوں کے بارے میں ذہن بنتا ہے کہ یار یہ خاموش کب ہوگا. راشد بھائی کیا فرمایا؟
صحیح ہے، آپ نے جو یہ تین اقسام بیان فرمائی کہ ایک بیچ کی قسم ہے کہ جس میں نہ ثواب ہے نہ عذاب ہے لیکن حساب ہے، یعنی کہ نامہ اعمال میں یہ جو چیزیں لکھی جائیں گی، تو قیامت کے دن تو انسان کو ایک ایک حرف کا جواب دینا ہے، اور قیامت کا جو حساب ہے رب تبارک و تعالیٰ اسے محفوظ فرمائے، حساب تو ہونا ہے، لیکن رب سے ہم اس کے فضل کا سوال کرتے کہ بلا حساب ہماری بخشش فرمائے. کیونکہ احادیث میں ملتا ہے کہ جس سے حساب لیا گیا تو پھر اس کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا، بہت کڑا ہے. اللہ پاک ہمیں زبان کا اچھا استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور فضولیات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. انسان جب اپنی زندگی کا اچھا مقصد بنا لے اور اس کے سامنے ایک منزل موجود ہو، تو پھر وہ فضول بات کی طرف بھی نہیں جاتا اور فضول کام کی طرف بھی نہیں جاتا، وہ اپنے مقصد کو فوکس کرتا ہے. تو ہمیں دیکھنا چاہیے صرف ہم نے دنیا میں آ کر اچھا کھانا، اچھا پہننا اور اچھی جاب یا اچھا اسٹیٹس بنانا، یہی ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے، بلکہ ہمیں کسی خاص مقصد کے لیے تخلیق کیا گیا ہے. دنیا میں بھی انسان کی، مسلمان کی زندگی دیگر مخلوقات سے ہٹ کر ہوتی ہے، اور آخرت میں بھی اس کا مقام جو ہے سب سے نمایاں ہوتا ہے. تو اگر ہم اپنی زندگی کی ڈائریکشن کو سیٹ کر لیں گے تو انشاءاللہ ان چیزوں سے ہم بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے.
ماشاءاللہ. کال لیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں. جی،
میرا نام عبدالحنان اتاری ہے، میں کراچی سے عرض کر رہا ہوں. حضور، میرا سوال یہ ہے کہ گناہوں کے جراثیم دل و دماغ میں جم جائے تو اس سے کس طرح جان چھڑائی جائے؟ اس کے خیالات، اس کے معاملات، بندہ بچنے کی بھی کرتا ہے مگر وہ ایسے جم جاتے ہیں کہ بندہ نکلنے کی کرتا ہے، پھر وہ گھیر لیتے ہیں، پھر وہ ٹانگیں پکڑ لیتے ہیں تو اس سے کس طرح جان چھڑائی جائے؟
اللہ حفاظت فرمائے. جی طارق بھائی,
گناہوں سے اور اس کے جو بھی اسباب جو انہوں نے کیفیت بیان کی, بچنے کے لیے ضروری کہ اس کا اپوزٹ یعنی نیکیوں میں دل لگانے کی کوشش کی جائے, اور ان میں بھی سر فہرست جو ہے نمازوں کی پابندی, اور اس کے ساتھ ہے تلاوت قرآن. اس کا راشد بھائی نے بھی ذکر بھی کیا تھا. تو قرآن پاک کی تلاوت اور نمازوں کی پابندی, اور اس بندہ جب نیک اعمال کرے ان کا ثواب پیش نظر رکھے. نماز پڑھنا ہے, اس کے فضائل, تلاوت قرآن کرنی ہے, اس کی فضیلت, دیگر نیک اعمال کرنے, حسن اخلاق. جب وہ فضائل پیش نظر ہوں گے, ثواب پیش نظر ہوں گے, تو غور جب اس جانب ہوگا اس جانب سے توجہ بھی ہٹے گی. جب ادھر کی توجہ بڑھے گی تو ادھر کی توجہ کم ہوتی چلی جائے گی, اور اللہ کی بارگاہ میں بندہ دعا بھی کرتا رہے کہ یا رب میں کوشش کر رہا ہوں نیکی کرنے کی, نماز پڑھنے کی, تلاوت قرآن کرنے کی, مولا مجھے اس کا سرور عطا فرما, اس کی روحانیت نصیب فرما, اس کی برکات نصیب فرما کہ میں گناہوں سے اور اس کیفیات سے بچ کر نیکیوں میں میرا دل لگا رہے.
ماشاء اللہ. میں آپ کو ایک آسان حل بتاتا ہوں, قافلے میں سفر کر لیں آپ,
اللہ ساری چیزیں مل جائیں گی انشاءاللہ,
سب مل جائے گا انشاءاللہ الکریم. سب سے بڑی بات ہوتی ہے بندہ انوائرمنٹ چینج کرے, اپنی جو ہے نا وہ گیدرنگ چینج کرے, اپنا جو فرینڈ سرکل ہے اس کو جو ہے وہ چینج کرے. جو چیزیں جس جگہ پر رہ کر کے یہ چیزیں آ رہی ہیں اس جگہ کو چینج کرے گا تو اللہ نے چاہا تو فرق پڑے گا. قافلے میں سفر کرے, اور بڑی بہاریں ہیں قافلے میں سفر کرنے کی, اور یہ اپنی عادتیں چھڑانے کی نیت سے سفر کریں, ورنہ بعض اوقات وہ جو امیر قافلہ یا شرکائے قافلہ ہوتا ہے نا ان بیچاروں کا امتحان ہو جاتا ہے. ایک آدمی تھا, اللہ کی پناہ ہے مجھے جو ہے نا وہ چیزیں بندے کو یاد, ابھی آگے پھر وہ بات آ گئی یاد. وہ تو ایسے مطلب اتنا اگریسو بندہ تھا وہ, یعنی آپ کو چھوٹی سی بات کر دیں جس سے اس کا جو ہے نا وہ موڈ ٹریگر ہو جائے تو بس پھر وہ کیا رسپونڈ کرتا تھا. تو وہ تو اللہ کی پناہ ہے, یعنی جسے دیکھ کر بندے کو کیا ہو خوف آئے گا. ایسے یہ پنجابی میں کہتے ہیں ہتھینہ پہ آ جائے, یعنی مار کٹائی جو ہے نا وہ شروع نہ کر جائے, ہاتھا پائی نہ شروع ہو جائے یہاں پہ. تو ان اندازوں اور مزاجوں کے ساتھ اگر سفر کریں گے تو پھر معاملہ جو ہے وہ خراب ہوگا. اچھا وہ بڑے ایک عجیب معاملہ تھا. اچھا میرے ساتھ وہ ایسے نہیں کرتا تھا, ایسا نہیں ہے کہ میرا اس سے خوف تھا, ایسا نہیں ہے, لیکن مجھے جو ہے وہ بٹسپ جو ہے وہ کہتا تھا. لیکن اگر کوئی اور کرتا تھا نا, یعنی کوئی بات میں بھی اس کو ٹریگر کرنے والی کوئی بات نہیں کرتا تھا. بعض اوقات بندہ جان بوجھ کر نہیں کر رہا ہوتا, ایسی کوئی بٹسپ یا تذکرہ ایک بات ہو گئی, اب وہ کسی کو ٹریگر کر گئی, اب بندہ جو ہے وہ اس سے اب آگے جو ہے نا وہ بھڑک گیا ہے, تو اب بات کرنے والے کو جو ہے وہ سمجھ جانا چاہیے. تو بہرحال ہم اس کو کیا کر لیتے تھے, تھوڑا کنٹرول جو ہے وہ کر لیتے تھے, اور یوں معاملہ جو ہے وہ کچھ بہتری کی طرف آ جاتا تھا. لیکن امتحان کسی کا نہیں لینا چاہیے, ٹھیک ہے, نہ اپنے آپ کو امتحان میں ڈالنا چاہیے, نہ کسی اور کا امتحان جو لینا چاہیے. تو بہرحال اب اگر ہم اپنی بری عادتیں چھوڑنا چاہ رہے ہیں اور گناہوں کی عادتیں چھوڑنا چاہ رہے ہیں, تو اس کا بہترین ذریعہ ہے دعوت اسلامی کے عاشقان رسول کے ساتھ یہ نیت کر کے کہ میں نے ان عادتوں سے بچنا ہے. قافلے میں آپ سفر کریں, انشاءاللہ الکریم تہجد پڑھنے کا موقع ملے گا. اللہ 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 اللہ, تہجد پڑھنے کا جو ہے وہ آپ کو موقع ملے گا, آپ کو شراک و چاش پڑھنے کا جو ہے موقع ملے گا, پھر اس میں جو کھانا بھی انشاءاللہ وہ بھی اللہ کی رحمت سے جو ہے ملے گا, اور پھر مسجد میں جو ہے وہ رہنا ہے, پھر نیکیوں میں وقت گزارنا ہے, پھر علم دین حاصل کرنا ہے. تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے, خالی جگہ کو پر کرنا ہوتا ہے, تو وہ جو جگہ ہم نے سلاٹ خالی رکھی ہوتی ہے اس میں گناہ آ رہے ہیں تو وہ ہمیں گناہوں میں گھما رہے ہیں, ادھر سے ہٹا کے نیکیاں لے آئیں گے تو دل پھر انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو نیکیوں کی طرف بھی اٹیچ ہو ہی جائے گا. تو یہ قافلے میں سفر بہترین ذریعہ, بہترین طریقہ ہے, اور باقی جو طارق بھائی نے فرمایا ہے وہ باتیں بھی قابل غور ہیں.
قافلے ہی کے سفر سے مجھے ایک واقعہ قافلے کا یاد آیا. واقعی حقیقت ہے سلمان بھائی, انوائرمنٹ کی چینج کے لیے مطلب یعنی آپ نے اس انوائرمنٹ کو چھوڑنا ہے تو ہی چینج آئے گا, اور قافلہ بہترین ذریعہ ہے. ہمارے ایک صاحب تھے ہمارے علاقے میں, اور سلمان بھائی بین الاقوامی اجتماع ملتان شریف میں ہوتا تھا, اور ایک تعداد ہوتی ہے کہ جو اس میں شرکت کرتی تھی. اچھا وہ میں اپنے بچپن سے دیکھتا تھا وہ ان کو کہ وہ اجتماع میں جایا کرتے تھے, ہفتہ وار اجتماع میں بھی کوئی سلسلہ, لیکن ایسا باقاعدگی کا سلسلہ ان کا نہیں تھا. ایک مرتبہ پھر میری بھی دینی ماحول مدنی ماحول سے وابستگی ہوئی, قافلے میں سفر ہوا تو قافلے میں وہ ساتھ تھے. قافلے کے دوران ہم غسل کا غسل میت کا طریقہ سکھا رہے تھے اور غسل میت کا پریکٹیکل اور اس طرح سارا سلسلہ تھا، تو یہ پریکٹیکل میں یہ شامل ہوئے، یعنی جو چادر وغیرہ پہنا کر اس طرح بتایا جاتا ہے، تو میں نے اس ٹائم پہ ان کی کیفیت دیکھی کہ اب جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے، دکھایا جا رہا ہے قبر و آخرت کی یاد بھی ساتھ ساتھ، ایک مبلغین کا ایک انداز ہے پریکٹیکل کے ساتھ وہ آخرت کی یاد کی طرف بھی توجہ دے رہے ہیں۔ سلمان بھائی، اس وقت اس بندے کی کیفیت رہی، اور پھر اس قافلے سے واپسی کے بعد وہ جو عرصہ دراز آتا رہا لیکن داڑھی شریف یا دینی ماحول سے وہ وابستگی نہیں ہوئی تھی جو قافلے کی برکت سے ہوئی، قافلے سے پلٹا ہے تو الحمدللہ ہفتہ وار اجتماع کی بھی پابندی، امامہ شریف بھی اس کے سر پر، داڑھی شریف، اور ایک سلسلہ جو ہے نا وہ نیکیوں والا تسلسل کے ساتھ بن گیا ہے۔
گجرانوالہ کا ایک اسلام بھائی ہمارے ساتھ تھا، اور یہ ہم تھے مردان کی طرف سفر کر رہے تھے، کاٹ لنگ ہے، کوٹی شاہ ہے، یہ ان علاقوں میں ہم قافلے میں سفر کر رہے تھے۔ تو یوں ہی نا ہم جب ملتان اجتماع میں جو ہے وہ تھے، تین دن کا جو بین الاقوامی سنت و بھرا اجتماع ہوتا تھا ملتان شریف میں، تو ایک امامہ شریف سجایا ہوا ہے، وائٹ سوٹ جناب، مدنی سوٹ پہنا ہوا ہے، اور بالکل نوجوان ایک سامنے آ کے کہہ رہے السلام علیکم سلمان بھائی کیسے ہیں آپ، اور عدنان بھائی بھی میرے ساتھ تھے، تو عدنان بھائی اس قافلے میں بھی تھے، انہوں نے پھر جو ہے نا وہ اچھا السلام علیکم السلام کیا حال ہے کیسے ہیں ٹھیک ہیں ہوتا ہی، انہوں نے پھر ہمیں کہا کہ آپ نے مجھے پہچانا، ہم تو نہیں پہچانا، تو پھر انہوں نے اپنا نام بتایا، ان کا نام ابھی میرے ذہن میں آ گیا، وہ نام ان کا کیا تھا، میں نے کہا ماشاء اللہ آپ وہ ہیں، انہوں نے اپنا، انہوں نے کہا الحمدللہ قافلے کے سفر کے بعد سے پھر میں دعوت اسلامی کے ماحول سے اٹیچ ہو گیا، امامہ بھی آ گیا، داڑھی بھی آ گئی، سنت و بھرا لباس بھی جائے گی پہن لیا ہے، اور بڑا ان کا پیارا سا ایک انداز بات یاد رہ گئی۔ تو بالکل قافلوں میں سفر کریں انشاءاللہ، اور پھر جب واپس آئیں تو وہ جو انوائرمنٹ پہلا ہے نا اس کو خیر باد کہہ کر کے ایک سنتوں بھرا نیکیوں بھرا ماحول جو ہے وہ اختیار کریں گے اور نیکیوں والی روٹین بنائیں گے انشاءاللہ، تو اللہ نے چاہا تو گناہوں سے بچنے کا موقع ملے گا، اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سچ یہ ہے اور بات بھی یہ ہے کہ یہ اللہ کی توفیق سے ہی کام ہونا ہے، مالک مہربانی فرما دے تو کیا نہیں ہو سکتا، اللہ ہم سب کو عافیت کے دائرے میں رکھے، آمین۔ کال لیتے ہیں۔
عدنان بھائی آپ سے عرض یہ والا کلام سنا دیں، امام اہل سنت امام احمد رضا خان کا لکھا ہوا، وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا۔
ماشاء اللہ جی،
میرا نام محمد عمر فاروق ہے، میں حافظ آباد سے بات کر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ پروگرام کھلے اکثر اللہ کہتے کہتے بہت اچھا ہے، اس میں یہ گزارش ہے کہ یہ کلام سنا دے، میرے پیر بھی ہر دم خیر ہوئے، جزاک اللہ خیر، دعوت اسلامی زندہ باد۔
زندہ باد، ماشاء اللہ، مرحبا جی۔
میرا نام محمد سلیم ہے، تو نہ سنا دیں۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر،
جزاک اللہ خیرہ۔ اگر کوشش کے باوجود نماز میں دل نہ لگے، عبادت میں دل نہ لگے تو کیا کریں جی؟ طارق بھائی،
کوشش کے باوجود بھی دل نہ لگے پھر بھی کوشش، اولاً تو یہ کہ کوشش جاری رکھے کہ نماز میں، عبادت میں بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ روحانیت نہیں بھی مل رہی، پھر بھی یہ عمل وہ ہیں جن کو کرنا ہی کرنا ہے، کہ نمازوں میں یہ جو مستقل مزاجی ہے یہ انشاءاللہ ایک دن دل لگا ہی دے گی، روحانیت مل ہی جائے گی۔ اور اس کے ساتھ وہ بات میں ضرور ایڈ کروں گا جو پیچھے آپ نے آلریڈی کہی، کہ نمازوں کی عادت اور روٹین بنا رہا ہے، پڑھ رہا ہے، لیکن وہ جو انوائرمنٹ جو کہ اللہ سے دوری کا سبب بنتا ہے، یعنی گناہوں بھرا انوائرمنٹ ہے، گناہوں بھری زندگی ہے، گناہوں کے جو معاملات ہیں، اس سے بندہ بچے تو یہاں دل لگائے تو انشاءاللہ پھر دل لگتا چلا جائے گا۔
ماشاءاللہ۔ حضرت وسیع بن مریض صورت کی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے کہا کہ میرا نماز میں دل نہیں لگتا، آپ نے ارشاد فرمایا ارے واہ بھائی کیا بات ہے، اللہ جس کا نماز میں دل لگ رہا ہے، نماز میں جس کو لذت مل رہی ہے، وہ لذت کے لیے اور اس شے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، اور تم اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے ہو،
اللہ
جس کو کہا اس نے کہا کہ جب سے یہ فرمان میں نے حضور کا سن رکھا ہے میرا دل ہی نماز میں لگ گیا ہے. یہ بات ہے, دل لگے نہ لگے اللہ کی یاد جو میری ذمہ داری ہے, میں نے کیا کرنا ہے. اور پھر دعا بھی بندہ کرے نا, عبادت میں, ریاضت میں, تلاوت میں لگا دے دل, رجب کا واسطہ دیتا ہوں فرما دے کرم مولا, دعا بھی بندہ کرتا رہے.
یہاں سلمان بھائی یہ بھی چیز جیسے طارق بھائی نے فرمایا کہ اس کی مثال یوں بیان کی جاتی ہے کہ اگر حوض میں یا کسی تالاب وغیرہ میں نجاست موجود ہے اور انسان اس کو اس میں پاک پانی ڈال رہا ہے, صاف پانی ڈال رہا ہے, تو وہ اس کا نتیجہ کیا ہونا ہے کہ وہ نجاست کے ساتھ مل کر پاک پانی بھی خراب ہو جانا ہے. تو جس طرح ہمیں عبادت کی طرف آنا ہے, نیکیوں کی طرف آنا ہے, گناہوں سے بھی بچنا ہے. بعض اوقات انسان اپنی زندگی میں ایسے گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے جن کی نحوست کی وجہ سے وہ کی جانے والی عبادت بھی بے لذت ہو جاتی ہے. تو نیکیوں کی طرف بھی آنا ہے, لیکن انسان اپنے اعمال پر, اپنی افکار پر بھی غور و فکر کرے. ہو سکتا ہے کوئی ایسا گناہ ہو, ایک ایسی معصیت ہو جس کی وجہ سے عبادت کی روحانیت جدا ہو رہی ہے.
اللہ کی پناہ, اللہ بچائے, اللہ بچائے, بالکل یہ تو ضروری بات ہے, گناہوں سے بچنا ہے. اچھا ایک اور بات ہے کہ موبائل کی عادت سے کیسے جان چھڑائی جائے. جی راشد بھائی, راشد نور بھائی.
دیکھیں موبائل کی عادت سے کیسے جان چھڑائی, اگر میں فی زمانہ اگر بات کروں تو اگر کسی کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ موبائل بالکل بھی استعمال نہ کروں تو یقیناً وہ تو بڑا بہت ہی زیادہ نیک متقی پرہیزگار آدمی ہے, اور اللہ کرے یہ سعادت مل جائے.
مطلب یہ ہے کہ جو موبائل استعمال کر رہے ہیں جی, وہ نیک متقی پرہیزگار کی کیٹیگری میں نہیں آئے.
میری مراد جو یہ ہے کہ موبائل کا غلط استعمال جو ہے,
غلط
مراد وہ ہے. باقی جو درست موبائل کا استعمال ہے, موبائل میں قرآن پاک بھی ہوتا ہے, قرآن پڑھنا ہے, موبائل میں احادیث کی کتابیں بھی ہوتی ہیں, اور موبائل میں فقہی مسائل وغیرہ کی کتابیں بھی ہوتی ہیں, بہت ساری, تو یہ الگ چیزیں ہیں. تو مطلب یہ کہنے کا کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے موبائل کی عادت سے مراد یہ کہ بالکل موبائل استعمال نہ کروں, تو یہ شاید ناممکن کی حد تک مطلب ایک ہو چکا ہے. ناممکن تو نہیں ہے لیکن قریب با ناممکن کی طرح ہے. تو اب اس کا حل میں جو سمجھ پایا ہوں وہ یہ ہے کہ موبائل کا استعمال اگر درست طریقے سے کرنا شروع کر دیا جائے, انشاءاللہ القریب یہ کم استعمال ہو جائے گا, اور دوسرا اس کا دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا. درست استعمال موبائل کا کیا ہے؟ درست استعمال ایک تو یہ ہے کہ جیسے قرآن پاک کی تفسیر سراۃ الجنان ہے, یا اس طرح اور تفاسیر کی کتابیں ہیں, وہ آپ موبائل میں اپلیکیشن کے ذریعے آپ ان کا مطالعہ کر سکتے ہیں. فیضان حدیث کے نام سے اپلیکیشن ہے, بہترین اس میں احادیث اور اس کی شروحات ہیں, آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں. فتاوی رضویہ شریف کی اپلیکیشن ہے, جیسے میں اگر حسن زن کو تقریباً ہمارے موبائلوں میں یہ چیزیں ہوں گی کیونکہ ہمارا واسطہ پڑتا رہتا ہے. اچھا یہ ہے, پھر ماہنامہ فیضان مدینہ پی ڈی ایف کی صورت میں مل جاتا ہے, امیر اہل سنت کے رسالے آڈیو کی صورت میں, پی ڈی ایف کی صورت میں پڑھنے کے لیے ہفتہ وار یہ بھی مل جاتے ہیں موبائل کے ذریعے, یہ آسانی سے پڑھے جا سکتے ہیں. پھر دعوت اسلامی کے جو سوشل میڈیا جو گروپ ہیں, سوشل میڈیا کے واٹس اپ کے جو گروپ ہیں, چینل ہیں, آپ اس کے ذریعے بھی آپ علم دین حاصل کر سکتے ہیں. دارالافتاح اہل سنت کے جہاں مفتیان کرام کے مسائل کی ویڈیوز اور ان کے فتاوی جات شیئر کیے جاتے ہیں, آپ اس کے ذریعے بھی علم دین حاصل کر سکتے ہیں. اور دارالافتاح اہل سنت, روحانی علاج اور دیگر دعوت اسلامی کے جو نمبرز ہیں, وہ نمبرز کے ذریعے آپ مسائل بھی پوچھ سکتے ہیں, استخارے بھی کروا سکتے ہیں, روحانی علاج کے بارے میں بھی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں, صرف مدنی مذاکرہ ہے اس میں اپنے سوالات بھی پیش کر سکتے ہیں. تو درست استعمال اگر موبائل کا کیا جائے یقیناً فائدہ ہوگا. جو فضول چینل ہیں, واٹس اپ چینل, فضول جو گروپ ہیں, وہ گناہوں بھرے اور فضول قسم کی ویڈیو اور میسج اس طرح کی چیزیں آتی ہیں, اس سے آپ لیفٹ ہو جائیں اور اچھے گروپس میں رہیں, انشاءاللہ اچھا استعمال ہونا شروع ہو جائے گا.
اللہ
انوائرمنٹ سے بچنے کی ہم نے کہا نا, تو گناہوں بھرا انوائرمنٹ نظروں کے سامنے فزیکلی نظر آ رہا ہے, وہ بھی اس سے بھی بچا جائے, اور وہ گناہوں بھرا انوائرمنٹ جو اس موبائل کے ذریعے سے ڈائیورٹ ہمیں کر رہے ہیں اس سے بھی بچا جائے.
مرحبا راشد بھائی, نے بڑی اچھی توجہ دلائی کہ اپنے استعمال کو بندہ پازیٹیو کر لے, ڈائیورژن لگا لے, یہ بھی بہت اچھی بات ہے. لیکن ڈائیورژن بعض اوقات جو ہے نا واپس بھی ہو جاتا ہے. اور بہترین جو ایک بات ہے نا وہ یہ ہے کہ اس کو تھوڑا بند رکھنے کی عادت بھی بنائیں, اور ہر وقت سامنے بھی نہ رکھیں. جیسے موبائل بندہ سو رہا ہے تو موبائل کہاں رکھا ہوا ہے؟ سرہانے رکھا ہوا ہے. میں اللہ کے فضل سے آج کل جو ہے نا وہ میں نے تو اپنایا ہوا ہے, میں تو موبائل سائڈ پر رکھ کر جو ہے وہ سوتا ہوں. اور یہ تھوڑا ذہن بنانا پڑے گا, تو اس سے فرق جو ہے پڑ جاتا ہے, نمبر ون. نمبر ٹو, یہ جو پیکج ہم نے کرائے ہوئے نا, ان لمیٹڈ پیکج, ان کا بھی ذرا خاتمہ کریں. اتنے جی بی جو ہے نا وہ ایک دفعہ کرا لی ہے, اب چلتا رہے اور بتا رہے اور ختم ہی نہ ہو. یعنی دینے والوں نے بھی اتنے منٹ جو ہے وہ دے دیے ہیں کہ اللہ کی پناہ ہے, لیکن ان کو ختم کرنے والی عوام بھی اسی دنیا میں بستی ہے. مجھ سے کسی کو شکایت تھی کہ یہ فون اٹینڈ نہیں کرتا. انہوں نے میرے والد صاحب سے کہا کہ یہ فون اٹینڈ نہیں کرتا میرا. تو میرے ابا جی نے مجھے فون کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ فون اٹینڈ نہیں کرتے. تو میں نے کہا جی ان کی جو آخری کال میں نے اٹینڈ کی ہے وہ 45 منٹ کی کال اٹینڈ کی ہے ان کی.
اللہ اکبر,
45 منٹ کال, اللہ کی پناہ ہے. اچھا پھر بعض اوقات بندہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کا فون بند کرنے کا مطلب ایک نیا طوفان سمجھے وہ کیا ہے, اس نے جو ہے نا وہ کھڑا ہو جانا. تو اللہ حافظ عطا فرمائے, اس طرح جو کرے گا تو کون جو ہے وہ یہ پیکج مکانے والی عوام اس طرح کی جائے کیوں ہے, اپنے کر ہی رہے ہیں, بات گھول ہی رہے ہیں, چلا ہی رہے ہیں, کر ہی رہے ہیں. آپ یقین مانے فون کرتے ہیں اور گھر پہ جب اپنی ماں سے فون کرتے ہیں, اماں سے امی سے بات کرتے ہیں, یوں اس طرح سے بچوں سے بات کرتے ہیں, بڑا سے بڑا آپ جو ہے نا وہ کریں تو وہ 5-7 منٹ میں کیا ہے وہ پورا, یعنی وہ جو ہے کوٹا بات کا وہ کیا ہو جاتا ہے, پورا ہو جاتا ہے. اور لوگ جو ہے وہ آدھا آدھا گھنٹہ بات کر رہے ہیں.
اور فون پہ
اور سنا
اور سنا اور سنا,
اللہ کی پناہ ہے, اللہ عافیت عطا فرمائے. یہ سے نو ٹو موبائل, اس سے اپنی جان اس کو بند کر کے رکھیں گے تو یہ بند رہے گا. اور رات کو تو ویسے ہی اس کو جو ہے وہ ڈونٹ ڈسٹرب موڈ پر لگائیں کہ نہ یہ کوئی نوٹیفیکیشن آئے نہ کوئی کال آئے, نیند تو کم از کم بندہ آرام سے پوری کرے. یہ بھی اس کا ایک استعمال جو ہے نا کیا جا سکتا ہے. تو اللہ ہم سب کو عافیت بہرحال عطا فرمائے. ہمت مردان تے مدد خدا, یہ ایک جملہ ہے محاورہ ہے, مطلب یہ ہے کہ جب آپ پکا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کی مدد بھی فرماتا ہے. تو اپنا ذہن بنائیں گے کہ یہ ایکسیسو استعمال ختم کرنا ہے تو انشاءاللہ ختم ہوگا اور فائدہ بھی ہوگا انشاءاللہ. کال لیتے ہیں.
کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. نعت خاں سے عرض ہے کہ ایک نعت سنا دیں. مدینے سے بلاوا آ رہا ہے.
واہ بھائی واہ, زین بھائی ہیں صفدر آباد سے اور ان کو کلام سننا ہے. میٹھا مدینہ دور ہے جانا ضرور ہے. واہ بھائی سبحان اللہ کیا بات ہے. آگے چلتے ہیں جی. محمد زبیر بھائی ہیں اور کلام سنا دیں جسے چاہ در پہ بلا لیا. ارے واہ بھائی سبحان اللہ. آفتاب بھائی ہیں اور بادشاہ پور سے ہیں جی, اور کہہ رہے ہیں کہ انسان کو کیسے معلوم ہو کہ اس کا دل سخت ہو چکا ہے. اس پر کافی گفتگو کی ہے راشد بھائی نے, اس کی علامات وغیرہ جو ہے بتائی ہیں. اللہ ہم سب کو عافیت عطا فرمائے, آمین. کوئی شخص عبادت بھی کرتا رہے اور ساتھ میں گناہ کا سلسلہ بھی جاری رکھے تو کیا اسے بھی دل کی سختی میں شمار کیا جائے گا؟ جی راشد علی بھائی.
اللہ اکبر, یہ بات پہلے عرض کی ہے کہ جب گناہ چلتے رہیں تو پھر عبادت میں وہ روحانیت نہیں رہتی, اور یقیناً گناہوں میں مبتلا ہونا یہ دل کی سختی کی علامت ہے. انسان صرف اس چیز کو نہ دیکھے کہ میں ظاہری طور پر جو ہے فرض کی ادائیگی کر رہا ہوں, یقیناً یہ بندہ مومن کی ذمہ داری ہے اور سعادت مندی بھی ہے. لیکن دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ جو گناہوں کی کثرت ہے اور گناہوں کی جو عادت ہے, اس کو علماء کرام نے دل کی سختی کے طور پر بیان فرمایا ہے. تو انسان کو مطمئن نہیں رہنا چاہیے کہ میں گناہ اگر کر رہا ہوں تو ساتھ میں نیکیاں بھی تو کر رہا ہوں تو میرا حساب برابر ہو جائے گا. نیکیوں میں آپ دیکھیں جو فرائض و واجبات ہیں وہ تو ہماری ذمہ داری ہیں, وہ تو کرنی ہی کرنی ہے. اس کے علاوہ ہم جو نوافل بھی ادا کر رہے ہیں تو اس کے مقابلے میں ایک طرف ہے نفل اور دوسری جانب ہے حرام کام. تو اب یہ حرام کام کی نحوست ایسی ہے جو نیک اعمال کو عکارت کرتی ہے. یہ ایک اصول ہے کہ جو گناہ ہوتے ہیں یہ نیکیوں کو کھا جاتے ہیں, اور انسان نیکیاں کرتا ہے تو پھر نیکیوں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے. تو اللہ پاک ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. نفل کام اگر انسان نہیں بھی کر پا رہا نا تو قیامت کے دن باس پوس نہیں ہے, لیکن دوسری جانب اگر ناجائز کام کرے گا, گناہ کرے گا تو اس کی پکڑ ہوگی. تو گناہوں نیکیاں کرنا بھی اہم ہے, لیکن اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ نوافل کے مقابلے میں اگر بندہ گناہوں سے بچ جاتا ہے, حرام سے بچ جاتا ہے, تو یہ بڑا سعادت مند ہے.
ماشاء اللہ. وقار بھائی ہیں لاہور سے، ماشاء اللہ کلام ان کو سننا ہے، ہو کرم سرکار، اب تو ہو گئے غم بے شمار. ٹھیک ہے. یا احمد رضا بھائی لیاقت پور سے، ارے واہ ماشاء اللہ، اصحاب و اہل بیت پہ قربان ہماری جان، یہ کلام سنا ہے. ٹھیک ہے جی، سلسلے کی اپریسیشن ہے، بہت شکریہ. اور یہ کون ہے جی، محمود بھائی ہیں چیچا وطنی سے، ارے واہ سبحان اللہ، کلام سنائیں تاجدار حرم، مرحبا. یہ کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ عدنان بھائی کی کیا بات ہے، سبحان اللہ، کیا بات ہے بھائی آپ کی عدنان بھائی؟
یہ سوال کر رہے ہیں یا وہ تعریف کر رہے ہیں، مزہ کر رہے ہیں؟
نہیں، انہوں نے تو سوال ہی کیا ہے،
آپ اس لہجے
میں وہ اس کو ذرا تفنن کے اس میں لے جا رہا ہوں. مجھے کسی نے کہا بھائی کیا بات ہے آپ کی سلمان بھائی، میں نے کہا بھائی کوئی بات نہیں، میری کیا بات ہے، یہ محبت والی بات ہے. چلیں آگے چلتے ہیں، میسج دیتے ہیں جی. محمد نصر، اچھا شیخ صاحب آپ کچھ بتا رہے تھے، مائک آپ اٹھا رہے تھے.
انہوں نے فرمایا کیا بات ہے، تو یہ محبت کی بات ہی، انہوں نے محبت سے اظہار کیا کہ کیا بات ہے. ماشاء
اللہ مرحبا،
کلام انہوں نے سنا ہوگا تو ان کو اچھا لگا ہوگا.
کیا بات ہے،
ایک اور جگہ بھی ہم یہ محبت بھرے انداز میں کہتے ہیں، کیا بات ہے مدینے کی،
سبحان اللہ. چلیں آگے چلتے ہیں، علی شہزاد بھائی کہہ رہے ہیں کلام سنائیں، اے راحت جان جو تیرے قدموں سے لگا ہو، کیوں خاک بسر صورت نقش کف پا ہو. واہ واہ، کیا پیارے کلام کی فرمائش کی ہے، ماشاء اللہ. بخت خفتہ نے مجھے روزے پہ جان دیا، چشم و دل سینے کلیجے سے لگانے نہ دیا. یہ حضرت مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے نا، سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ نوری، آپ کا کلام ہے. فرماتے ہیں، میرے اعمال سیاہ نے کیا جینا دوبھر، زہر کھاتا تیرے ارشاد نے
کھانے نہ دیا.
کیا زبردست کلام ہے ماشاء اللہ. کال لیتے ہیں،
آج آپ ایک کلام سنا دیجئے، سرور کہوں یا مالک ہوں، مولا کہوں تمہیں.
ماشاء اللہ کیا بات ہے جی. کون
کھلے آنکھ سلسلہ بہت پیارا سلسلہ ہے، یہ کلام سنا دیجئے، دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو.
سبحان اللہ جی. شیخ صاحب کچھ کلام شامل کریں، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. میٹھا مدینہ دور ہے، جانا بھی ضرور ہے، طیبہ بڑی دور آقا، طیبہ بڑی دور ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد. میرے آقا میرے سرور، میرا بیڑا پار ہو، ساحل ہو میں آپ کا شاہ، ہم کو عطا دیدار ہو. نظر کرم سرکار آقا، نظر کرم سرکار ہو، آپ کا منگتا آپ کا سائل، حاضر دربار ہو. طیبہ بڑی دور آقا، طیبہ بڑی دور. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. دیکھو تو دیکھے جاؤ برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. کعبے کی رونق پابے کمر سر اللہ اکبر اللہ اکبر تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا تا عمر کر دے آنا مقدر تا عمر کر دے آنا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وہاں کیا جو دو کرم ہے شہِ بطحا تیرا وہاں کیا جو دو کرم ہے شہِ بطحا تیرا نہیں سنسا نہیں سنسا نہیں سنسا نہیں سنسا ہی نہیں مانگنے والا تیرا وہاں کیا جو فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا خسروا عرش خسروا عرش خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کہ حبیب میں تو مالک میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کتنی مجھ سے سولا کو کافی ہے اشارہ تیرا تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر کہاں چھوڑ کے صدا سا تیرا جھڑکیاں کھائے کہا جو کے صدقہ تیرا تیری سرکار ملاتا ہے رضا اس کو شفیع تیری سرکار ملاتا ہے رضا اس بیٹا تیرا جو میرا باس ہے اور دل بیٹا تیرا نہیں سنتا کہ نہیں مانگنے والا
اللہ خیر والی حاضری ہمیں عطا فرمائے، خیر والی، عافیت والی، ذوق والی، سلامتی والی مکہ مدینہ کی بعد اب حاضری، اللہ مجھ مسکین کو بھی اور حاضرین اور آپ سب ناظرین جو ہیں آپ سب کو اللہ کریم عطا فرمائے، آمین آمین آمین۔ مدنی چینل کے ناظرین، دل کی سختی آج کے پروگرام کا عنوان اور موضوع رہا، اور یہ کیا ہے، اس کے اسباب، اس کی علامات پر بھی بات ہوئی، دل کی سختی سے کیسے بچا جائے اس پر راشد بھائی نے گفتگو بھی فرمائی کہ تلاوت قرآن کی جائے، اس طرح یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا، یتیم کے سر پر شفقت سے، یتیم نابالغ بچہ ہے اس کے سر پر اگر آپ شفقت سے ہاتھ پھیریں گے تو اس سے بھی دل کیا ہوتا ہے، نرم ہوتا ہے۔ یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی برکت سے بھی دل کیا ہوتا ہے، نرم ہوتا ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے کسی کو معاف کر دینے سے بھی دل نرم ہوتا ہے۔ راشد بھائی،
سبحان اللہ، بہت سارے اعمال بیان کیے گئے ہیں جو کہ دل کی نرمی کا باعث ہیں اور دل کی سختی سے بندے کو بچاتے ہیں۔ جیسے آپ نے فرمایا، ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں عرض کی تھی اور اپنے دل کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ، میرے دل کی سختی ہے۔ قساوت قلبی کی جب شکایت کی گئی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی عمل ارشاد فرمایا جو آپ بیان فرما رہے ہیں کہ مسکین کو کھانا کھلاؤ اور یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو۔ یتیم کے سر پر جب ہاتھ رکھا جاتا ہے تو ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے ہیں روایتوں میں آتا ہے کہ اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیاں بھی عطا فرماتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ موت کو کثرت سے یاد کرنا، یہ بھی دل کی نرمی کا باعث ہے۔ قبرستان کی، قبروں کی زیارت کرنا، یہ بھی دل کی نرمی کا سبب ہے، اور قرآن مجید کی تلاوت کے حوالے سے تو ہم نے بات کی۔ اس کے ساتھ ساتھ عبرت والے مقامات یا عبرت والے معاملات میں غور و فکر کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بہت سارے عبرت کے نظارے بھی رکھے ہیں، ایسی خبریں بھی بعض اوقات آتی ہیں، لیکن ہم غفلت کی وجہ سے بعض اوقات ان سے عبرت لینے کے بجائے ان سے تلذذ لے رہے ہوتے ہیں، لطف لے رہے ہوتے ہیں۔ آئے دن ایسی سوشل میڈیا پہ بھی خبریں آتی ہیں، تو اس سے عبرت لینی چاہیے، بندے کو سنبھلنا چاہیے، نہ کہ ان میں غافل ہو جانا چاہیے۔ تو اللہ پاک ہمیں عبرت والی نگاہ نصیب فرمائے۔ تو غریبوں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ رحم کرنا، اور پھر مسکین اور یتیم ہی نہیں بلکہ خلق خدا پر شفقت اور مہربانی کرنا اور ان کے ساتھ لطف و کرم کا معاملہ کرنا، یہ بھی بندے کے دل میں نرمی کو جگہ دیتا ہے۔
یا مرحبا، ماشاءاللہ، اللہ ہمیں دل کی نرمی عطا فرمائے اور دل کی سختی سے اللہ ہم سب کو بچائے، آمین۔ بجاہ نبی امین علیہ وعلیٰ آلہ افضل الصلوات و تسلیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ استاد السلام پڑھتے ہیں۔
محبوب رب اکرم، لاکھوں سلام تم پر، لاکھوں درود ہر دم، لاکھوں سلام تم پر، لاکھوں درود ہر دم، لاکھوں سلام تم پر تم حاکم زمان ہو سلطان دو جہاں ہو تم حاکم زمان ہو سلطان دو جہاں ہو سرور معظم لاکھوں سلام تم پر سرور معظم لاکھوں سلام تم پر اتوار کو خدا نے بخشا تمہارے صدقے عطار کو خدا نے بخشا تمہارے صدقے کھالا جنم لاکھو سلام تم پر محبوب رب اکرم
ہو ذکر رب کا صبح ایسے گو شروع اپنی خدا رہے راضی ہے آرزو اپنی کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے